بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کتاب جس کا عنوان ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق. اس کتاب کی تاریخ ہے 8 ستمبر 1984.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین, میری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے قرآن اور سنت رسول کا باہمی تعلق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرات اس محفل میں اس وقت شریک ہیں ان کے لیے اس موضوع پر کسی بہت مفصل اور بہت طویل تقریر کی ضرورت نہیں, کہ ان میں ایک غالب اکثریت شاید شاید کوئی ہو کہ جسے کوئی اجتباع ہو, ورنہ یہ کہ سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت رسول لازم و ملزوم ان کے مابین چولی دامن کا ساتھ ہے. لیکن تبرکاً اس وقت میں ایک تو قرآن مجید کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن کے بارے میں شاید کبھی یہ گمان نہ ہوا ہو اور کبھی بھی اس موضوع پر انہیں کوٹ نہ کیا گیا ہو, لیکن میرے نزدیک وہی اہم ترین ہے اس موضوع پر, اور وہ سورہ بینہ کی ابتدائی آیات ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ. مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی وہ ہرگز بعد آنے والے نہ تھے اپنی اس گمراہی سے اور اپنی اس کفر سے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی. اب یہ بینہ کا لفظ جو ہے یہاں پر بہت اہم ہے, اور اسی سے اس سورہ مبارکہ کا نام ماخوذ ہے, سورۃ البینہ. بین کہتے ہیں عربی زبان میں ایک ایسی شے کو جو بالکل اظہر من الشمس ہو, آفتاب آمد دلیل آفتاب, اسے کسی خارجی اور اضافی دلیل کی حاجت نہ ہو. جیسے کہ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد سورج ہی اپنے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے, کسی اور منطقی استدلال سے رسولت کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کچھ حقوق و شبہات کو پیدا کر دیے جائیں گے, یقین میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ وہ تو خود اپنے وجود پر دلیل قاطر, وہ چیز جو بالکل روشن ہو از خود واضح ہو, اسے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہ ہو استدلال سے, وہ بینہ. تو بینہ کیا ہے؟ اگلی آیت نے اس کو ڈیفائن کیا ہے, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. ایک رسول جو اللہ کی طرف سے آیا اور جو پڑھتا ہے ایسے صحیح صحیح سے کہ جن میں اللہ کی کتاب درج. معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں. ان میں سے کسی ایک کو بینہ قرار نہیں دیا جا سکتا, بلکہ یہ دونوں مل کر ایک آرگینک ہول, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ, یہ ایک آرگینک ہول ہے رسول اور کتاب, اور یہ دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں. اسی میں اس چیز کو شامل کیجیے کہ سب جانتے ہیں کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, لیکن کیونکہ اس پر تو میں نے بہت مرتبہ طویل گفتگو کی ہے, میں نے صرف ایک جملے میں اس کو ڈسپوز آف کیا ہے. لیکن ہے اصل بات, غور کیجئے کہ جب رسول نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو قرآن کہاں تھا؟ قرآن معجزے کے طور پر ابھی موجود نہیں تھا. بینہ ہونے کے اعتبار سے جو شہر مقدم ہے وہ رسول کی ذات ہے, رسول کی شخصیت. یہی وجہ ہے کہ جب حضور نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے اپنی سیرت و کردار کو دلیل کے طور پر پیش کیا. کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو پہلا خطاب آپ کا ہے وہ کیا تھا؟ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ گویا کہ رسول اپنی ذات میں سب سے پہلے خود دلیل ہے, یعنی بینہ ہونے میں رسول کی ذات مقدم ہے کتاب پر. کتاب کو تو بطور موجودہ تحدی کے ساتھ اور دلیل اور چیلنج کے انداز میں پیش کر دیا گیا. یہ تو یوں سمجھیے کہ پہلی مرتبہ مکی دور کے اواخر میں. اس لیے کہ تین سورتیں ہیں, سورہ بنی اسرائیل, سورہ یونس اور سورہ ہود, جن میں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اس کتاب کا جواب نہیں لا سکتے. اور اگر تمہیں شک ہے, سورہ بنی اسرائیل میں تو پوری کتاب کا ذکر ہے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر جمع ہو جائیں کہ اس جیسی کتاب تصدیق کرنے کو نہیں کر سکتے. اور سورہ ہود میں 10 سورتوں کا ذکر ہے کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے تو 10 سورتیں اس جیسی بنا لاؤ. سورہ یونس میں وہ برسبیل تنزل جو ہے ایک سورت پر بات آ گئی کہ ایک ہی سورت بنا کر لے آؤ, اور اسی کو پھر ریپیٹ کیا گیا ہے مدنی سورت یعنی سورہ بقرہ میں کہ ایک سورت لے آؤ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ قرآن مجید بطور معجزہ پیش ہو رہا ہے مکی دور کے اواخر میں, جبکہ نصف سے زائد قرآن نازل ہو چکا ہو. یہ بات بالکل عقلی ہے, منطقی ہے. ابھی جب چند آیات ہی اتری تھی تو اس کو اس طریقے سے پیش کیا جانا جو ہے وہ غیر منطقی بات ہوتی. تو گویا کہ بینہ ہونے کے اعتبار سے رسول کی ذات مقدم ہے خود قرآن مجید. اسی کے ساتھ یہ بات مجھے رکھیے کہ جہاں تک دین کے عملی پہلو کا تعلق ہے اس میں آپ کو بے شمار مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ وہ رسول کے ذریعے سے کسی کام کا آغاز پہلے کرا دیا گیا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر اس کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں, جس میں سب سے بڑی مثال ہے وضو. آپ غور کیجئے کہ وضو کا نظام مکے کے اندر نافذ ہو چکا, پنجگانہ نماز کا نظام سنجارہ میں آ چکا. نماز تو ویسے اس سے پہلے آ چکی ہے, پنج وقتہ نماز کا معاملہ ہے. کیا کوئی شخص یہ باور کر سکتا ہے کہ وضو کا معاملہ اس وقت نہ ہو؟ پھر یہ کہ 7 برس تک, اس لیے کہ وضو کا جو قرآن مجید کے الفاظ میں جو حکم نازل ہوا وہ پورا مائدہ میں ہے, پورا مائدہ 7 ہجری میں نازل ہو رہی ہے. تو کیا یہ پورا عرصہ جو ہے بغیر وضو کے لوگوں نے نمازیں پڑھی؟ معلوم ہوا کہ اصل میں دین کا جو عملی پہلو ہے اس کے اعتبار سے بھی رسول مقدم ہے قرآن پر, کہ رسول کے ذریعے سے بات پہلے پہنچائی گئی ہے بہت سے معاملات میں, اور قرآن مجید کی آیات گویا کہ اس کی توثیق ملا دی. اس کو ایک اور بات سے سمجھ لیجیے, اس لیے کہ اس دور میں بعض چیزیں جو ہیں جدید ریشنلزم کے زیر اثر ذہنوں سے اوجھل ہو گئی ہے. دیکھیے, آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ وحی جو ہے بس اس کی ایک ہی شکل ہے جسے ہم وحی یا نبوت کہتے ہیں. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مختلف چینلز ہیں, مثلا حیوانات میں جبلی ہدایت ہے, اینیمل انسٹنکٹ, ان کو بھی وحی قرار دیا. اوہا ربک الی النحل, تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. تو حیوانات میں یہ وحی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. بہت سے غیر نبی, حضرت مریم سلام علیہا ان کے بارے میں ہمارا اجماع ہے اس پر کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن وحی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت اونچا مقام, اور امہ صدیقہ ان کا بہت بلند مقام ہے, لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ کی تو کوئی ایسی اہمیت تو نہیں, لیکن ان کے لیے لفظ وحی آیا. معلوم یہ ہوا کہ وحی کا معاملہ, وحی نبوت جو ہے وہ در حقیقت چوٹی کی چیز ہے, اس سے کم تر بہت سی چیزیں ہیں کہ جن پہ لفظ اور لٹرلی وحی کا اطلاق ہو جائے گا. اور یہ تمام چینلز جو ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ وحی نبوت کے سوا تمام چینلز آج بھی کھلے ہیں. الہام ہے, ہو سکتا ہے سچ ہے اور یا اللہ کو ہوتا ہے, القاء ہے, اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے, اب بھی ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اسی طریقے سے رویائے صالحہ ہے, سچا خواب, جس کو حضور نے فرمایا کہ لم یبقى من النبوۃ الا الرؤیا الصالحات, نبوت میں سے اب سچے خوابوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا. کہیں فرمایا وہ 46واں جز ہے, کہیں فرمایا کہ وہ 60واں جز ہے نبوت کا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو اب بھی جاری ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہے, نبی کا القاء بھی وہی ہے، نبی کا الہام بھی وہی ہے، نبی کی اراد جو کچھ اللہ انہیں دکھا دیتا ہے وہ بھی وہی ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ جو بصیرت عطا فرماتا ہے وہ بھی وہی ہے. اس لیے کہ نبی جو ریسیو کرتا ہے ڈیوائن گائیڈنس، اس کا کوئی ایک ہی چینل نہیں ہے، اس کے مطابق چینل ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات میں کون نہیں جانتا کہ خواب تھا جو دیکھا ہے انہوں نے بیٹے کے ذبح کر دینے. اب معاملہ سمجھیے کتنا سنگین معاملہ ہے کہ قتل ناحق جو ہے وہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اکبر القبائر جو ہے ان میں سے ایک گناہ ہے. ذرا سا بھی اجتباع اگر ہوتا نبی کو اپنے خواب کے بارے میں تو کیا اتنی بڑی ضرورت، جب تک کہ کوئی واضح وربل ریولیشن نہ آئی ہوتی اس وقت تک تو یہ اس حکم کے اوپر عمل کرنا جو ہے اگر ذرا سا بھی اس میں کسی فرق کا معاملہ ہوتا تو بہت غلط بات ہو جاتی. نہیں، انی ارا فی المنام انی اصبح فانظر ماذا ترى. اسی طریقے سے حضور کو جو خواب دکھایا گیا تو عمرہ کر رہے ہیں اور حضور چل پڑے اور حضور نے وہ جو سفر کیا ہے اور سلسلہ حدیبیہ ہوئی، یہ ساری چیزیں خواب کی بنیاد پر ہیں. تو یہ تمام چینلز ہیں کہ جن سے نبی کو گائیڈنس ملتی ہے، ان میں سے خاص وہ جو وربل ریولیشن ہے وہ ہے کہ جو ریکارڈڈ ہے قرآن میں، باقی نبی کو جو اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، علم ملتا ہے، ان سب کے بارے میں ایک حدیث نہایت جامع ہے، وہ یاد کر لیجئے کہ اوتیک القرآن و مثلہ معہ، اوتیک القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ہی ایک چیز اور بھی دی گئی ہے کہ جو اس کے ہم وزن ہے، اس کے برابر ہے. یعنی وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نبی کو بصیرت عطا فرماتا ہے، جو چیزیں دکھا دیتا ہے، جو القاء کرتا ہے، جو الہام فرماتا ہے، جو خواب کے ذریعے سے ہدایات دیتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی جو کش ہو جاتا ہے نبی کے لیے، یہ تمام چیزیں بھی قطعی ہیں کہ جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ بھی در حقیقت وحی کا حصہ ہے. البتہ یہ ہے کہ وحی یہ مطلوع نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ دو اصطلاحات چلتی ہیں، وحی یہ مطلوع، وحی یہ غیر مطلوع. ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی، وہ ہے قرآن جو وربل ریولیشن ہوا ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوگی. کسی کو کہتے ہیں وحی یہ جلی اور وحی یہ خفی. ایک وحی وہ ہے جو بالکل واضح وحی ہے وہ قرآن ہے، اور ایک ہے خفی کہ اس کو ہم اس درجے میں نہیں رکھیں گے، لیکن وحی ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. جیسے کہ شرک جلی اور شرک خفی کے بارے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شرک ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ کہ ایک واضح ہے سامنے دکھائی دینے والا شرک ہے کہ ایک شخص بت کو سجدہ کر رہا ہے، اور ایک ذرا اندر چھپا ہوا شرک ہے ریاکاری والا شرک کہ ایک انسان جو ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے. من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك، ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. تو شرک خفی اور شرک جلی میں اس اعتبار سے فرق نہیں ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، دونوں شرک ہیں، لیکن ایک ظاہر و باہر شرک ہے، ایک چھپا ہوا شرک ہے. اسی طرح وحی خفی اور وحی جلی کا معاملہ. دیکھیے ویسے تو ہمارے ہاں انکار سنت کا ایک فتنہ بڑا قدیم ہے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے اس کی زد رسالت اور سنت پر پڑتی. میں ابھی ان دنوں چونکہ یہ ایک موضوع ذہن میں تھا تو کچھ مطالعہ میں نے کیا تو معلوم ہوا کہ مسلمہ کذاب کا نعرہ یہ تھا کہ کفانا ہدایت القرآن، ہمیں صرف قرآن کی ہدایت کافی ہے. مطلب یہ کہ وہ جو سورہ نسائی میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں یفرقون بین اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں. سورہ نساء کا تو اگر مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ منافقین پر دو چیزیں شاخ گزرتی تھی، ایک حضور کی اطاعت سختی اطاعت کیونکہ بن جاتی تھی. قرآن تو ٹھیک ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، کسی اپنے جیسے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان کے سامنے اس میں سر جھکانا نہیں پڑتا، لیکن محمد جو نظر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کا اللہ کا رسول ہونا وہ تو مخفی بات تھی، وہ تو عالم غیب سے متعلق ایک شے ہے. نظر تو آتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، تو اپنے جیسے ایک انسان کے سامنے نیچے ہو جانا کہ جو آپ حکم دیں گے مانوں گا، سب سے زیادہ شاخ گزرنے والی بات تو یہ تھی. دوسرے قتال فی سبیل اللہ، تیسرے ہجرت، یہ تین چیزیں تھیں کہ جن پر تفصیل سے ذکر ہوا ہے سورہ نساء میں، اور منافقین کے لیے سب سے کٹھن مراحل یہی. بعد میں معلوم ہوا جب اتنا اٹھا اسی پر اٹھا، خوارج کا بھی نعرہ یہی تھا حسبنا کتاب اللہ، بس ہمیں کتاب اللہ چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، ہم کو صرف اسی کی پیروی کریں گے. اور کتنا بڑا فتنہ تھا وہ ہماری امت کی تاریخ میں، عظیم ترین فتنہ. پھر یہ کہ اس کے بعد بھی جب بھی کبھی آیا ہے زور، خاص طور پر ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں، کہ اصل میں جو اس کی جڑ میں ہے وہ ہے مشرق اور مغرب کا ایک تصادم، دو تہذیبوں کا تصادم. ایک تہذیب ہماری ہے پرانی, اس کی روایات ہیں, اس کے شاعر ہیں, اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں. ایک یہ کہ جب انگریز آیا ہمارے ہاں اور اس نے ہمیں فتح کیا اور ہم پر وہ حکمران ہوا, تو ایک نئی تہذیب وہ لے کر آیا, دو تہذیبوں کا تصادم شروع ہوا اور ہمارے ہاں دو رائے ابتدا ہی میں بن گئی. ایک رائے کہ جس کے سب سے بڑے قائل اور جس کو پیش کرنے والے سر سید احمد خان تھے, اور انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور اخلاص کی وجہ سے ان کی بہتری کے لیے یہ رائے سامنے رکھی کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انگریزی پڑھیں, انگریزی علوم پڑھیں, انگریزی تہذیب اختیار کریں, انگریزوں کے قریب ہو جائیں. بلکہ یہاں تک الفاظ ان کے کوٹ کیے گئے کہ ہم نے صرف ایک چمڑی کی رنگت کے سوا, اس لیے کہ اس پر تو قابو نہیں اختیار نہیں, اور ہر چیز میں انگریز ہو جانا چاہیے. اس کی وجہ کیا کہ ان کے سامنے وہ مسابقت تھی قومی کہ ہندو بڑھ رہا ہے تیزی سے, اور اگر ہندو نے آگے بڑھ کر انگریز کے لیے, انگریز کے ساتھ اپنا جو ہے یہ معاملہ کر لیا تو مسلمان یہاں اچھوت بن کر رہے گا, اس کا کوئی دنیاوی مستقبل اور سیاسی مستقبل نہیں رہے. وہ چونکہ بنیادی طور پر ایک قومی رہنما تھے, انہوں نے یہ تجزیہ پیش کیا. دوسری طرف علماء کرام کا ایک طرز عمل تھا کہ جو اڑ گئے اپنے اس معاملے پر کہ قال اللہ و قال رسول کے دامن میں ہم رہیں گے, ہماری روایات, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہم تو اسی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے, دنیا بگڑتی ہے تو بگڑے, اور ہم جو ہے اس رسک کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نئی تہذیب کے اندر کہیں بہنا ہے. یہاں سے وہ تصادم شروع ہوا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ ایک جو تہذیب تھی وہ غالب تہذیب تھی, حکمرانوں کی تہذیب تھی, حکمرانوں سے مروبیت ویسے ہی ہوتی ہے. لہذا پھر کچھ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس سارے معاملے میں رکاوٹ جو بنتی ہے وہ سنت رسول اور حدیث رسول, قرآن مجید کو تو ہم کچھ نہ کچھ تعمیل کر لیں گے, کچھ نہ کچھ مانی لے سے نئے نکال لیں گے. مثلا یہ کہ یہ جو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ ذرا مارو اپنا عصا سمندر پر, اب وہ ضربا کا استعمال کیا کیا ہوتا ہے, ضربا زمین میں چلنے کو بھی کہتے ہیں. لہذا یہ کہ وہ موجودہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے کہ یہ سائنٹیفک ریشنلزم جو ہے اس کے دور میں, ہم کیسے لوگوں سے کہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ کا عصا سمندر پر پڑا اور سمندر پھٹ گیا, تو اس سے یہ کہ کوئی تعبیر کرو جنوں کے بارے میں کیسے کہہ دیں کہ ان کا بھی کوئی وجود ہے, انویزیبل ہیں اور وہ آگ سے بنے ہیں. بڑی مشکل بات ہے کہ آج کے کسی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے یہ بات ہم کہہ سکیں. زیادہ تعمیر کرو, جو چیز جو ہے قرآن کی ان کے تعلیم کے استعمال پر صحیح اس کو انہوں نے ختم کیا. باقی یہ ہے کہ حدیث کا معاملہ, کیونکہ وہ ہے اصل میں جس سے وہ تہذیبی روایات بنی تھی, وہ ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کا ایک نقشہ دیا تھا, لہذا اس کے بارے میں اسی وقت سے کہہ دیا گیا کہ اس کی ہمیں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس کا معاملہ ختم ہوا, ہمیں تو قرآن مجید کا تھا. یہ فکر ہمارے ہاں پھیلتا چلا گیا. لیکن اس میں ایک بات میں نے وار کی تھی, پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں, اس وقت دو چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ فکر زیادہ نہیں پھیلا, بلکہ ہمارا ایک طبقہ اونچا تھا, صرف اس تک ہی رہ گیا. اس کی وجہ تو یہ تھی کہ ابھی ہمارا کانٹیکٹ جو ہے ویسٹرن سولیزیشن سے وہ بہت کم تھا, آمد و رفت بہت کم تھی لوگوں کی, اور وہاں سے جو آئے تھے وہ چونکہ ہمارے حکمران سے غاصب تھے, ہم ان کے محسوب تھے, لہذا ان کے خلاف فطری طور پر ایک نفرت موجود تھی. لہذا کم تھے وہ لوگ جنہوں نے اس تہذیب کو اپنایا. اکثر عوام جو ہیں وہ اپنی اس تہذیب پر, اپنی روایات پر پائی ہیں. مغرب کا آنا جانا بھی کم تھا. یہ تصادم سب سے پہلے شدید ترین ہوا ترکی میں, اس لیے کہ ترکی اصل میں برج ہے ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان. یہی وجہ ہے کہ وہ خالدہ ادیب خانم کے زمانے سے جو بیانیے لکھے گئے اور عطا ترک نے جس طریقے کا معاملہ وہاں کیا ہے, سب سے پہلے یہ مسئلہ وہاں ہوا شدید ترین. پھر یہ کہ میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک ہیں, شام ہے, فلسطین ہے, مصر ہے, موراکو ہے, اب یہ تو یوں سمجھیے کہ میڈیٹرینین تو جھیل کے مانند ہے, ادھر یورپ ہے, ادھر یہ سارے مسلمان ممالک ہیں, ان کی عام طور پر بہت سی, لہٰذا وہ مغربی تہذیب کا اثر پہلے ان پر بہت زیادہ ہوا. ہمارے ہاں تو سات سمندر کا فاصلہ شمار ہوتا تھا, سات کوئی لوگ جاتے تھے جو وہاں سے پڑھ کر آتے تھے, جو آتے تھے ان کے بارے میں مشہور ہو جاتا تھا, کرستان ہو گیا ہے. باقی یہ کہ عام لوگوں کا تو اتنا زیادہ کانٹیکٹ نہیں تھا, اور چونکہ یہ ایک باہر کے لوگ آ کر ہم پر حکمرانی کر رہے تھے, لہٰذا وہ ایک نفرت کا معاملہ بھی تھا. یہ دونوں فیکٹر جو ہیں, تقسیم کے قریب آ کر اور تقسیم کے بعد, آزادی کے بعد, یہ دونوں عوامل ختم ہو گئے, لہذا بند کھل گیا. ایک طرف تو یہ کہ آمد و رفت بے پناہ ہے, اب ہماری نوجوان نسل کا بہت بڑا حصہ جو وہاں گیا ہے, رہا ہے, وہاں سے ظاہر بات ہے کہ متاثر ہو کر آتا ہے, اس کے رنگ برنگ کر آتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اب وہ انگریز تو چلا گیا, ان کی جگہ جو وہ انگریز ہے جو سر سید کے قول کے مطابق چمڑی کے صرف دیتی ہے, باقی تہذیب اور آؤٹ لک اور اپنی تربیت اور اپنی ذہنیت اس کے اعتبار سے وہ بالکل یورپین ہے ہم میں سے. اب انہوں نے چونکہ یہاں جگہ دے لی, وہی ہمارا ٹاپ براس ہے ملٹری کا, وہی ہماری جو سول بیوروکریسی ہے اس کے سب سے اونچے ستون ہے. لہذا یہاں جو اب ہوا ہے معاملہ وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوا ہے, اور ہمارے ہاں اس وقت جو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں, دیت کا مسئلہ ہو بنیاد میں وہی ہوگا, نظریہ مساوات مرد و زن جو یورپ سے آیا, شہادت کا مسئلہ ہو معاملہ وہی ہے, ستر حجاب کا مسئلہ ہو معاملہ وہی ہے, وہی دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. اور آپ کو اب نظر آ رہا ہے, میں نے تو وہ بھی خط پڑھا تھا پاکستان ٹائمز میں, ایک صاحب نے بڑا پلین بھی لکھ دیا تھا, میں نے کہا کہ گیو دی ڈیول از ڈیو, کم سے کم میں اسے یہ ضرور شاباش دیتا ہوں کہ اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی. انہوں نے کہا قرآن کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتا قرآن عورتوں کو سیکنڈری پوزیشن الاٹ کرتا ہے, لہذا ہمیں اجتہاد کا کوئی ایسا اصول اپنانا ہوگا جو قرآن سے بھی اوپر چلا جائے. یہ بھی کہنے والے موجود ہیں. یہ ساری چیزیں آپ گنتے جائیے گا, در حقیقت وہی جو اتخاذ ہے, دباؤ وہ ہے, تہذیب ٹکراؤ. اس میں دو چیز بھی جہاں پر رکاوٹ بنتی نظر آتی ہے, کہیں اس میں یہ کہا جائے گا فلاں چیز قرآن میں نہیں, سنت جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ سامنے آئے گی, کہیں یہ ہے کہ اس سے بھی آگے چل کر حدیث بھی کوئی معیار کے اوپر صحیح نہیں کر رہی, ابھی دیت کے معاملے میں جو بات کہی گئی ہے. حالانکہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں ہمارے قانون کا اولین منبع ہے, وہاں اس کا دوسرا انڈیپینڈنٹ سورس سنت رسول ہے. نمبر تین پر پھر سنت خلفائے راشدین المہدیین, خود خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق. میں نے یہ کیا تھا کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری تاریخ جو ہے یہ صرف ایک حرف کا فرق پڑتا ہے, یہ تاریخ نہیں ہے کل کی کل, ہماری تاریخ بہت روشن تاریخ رہی ہے. یہ پچھلی تین چار صدیاں اگر تاریخی میں گزری ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم خنس اور خجالت سے جو ہے اپنے سر جھکا لیں کہ شاید ہماری پوری تاریخ جو ہے بالکل تاریخ ہے, ہماری تاریخ بہت روشن ہے. قرآن نے جو روشنی دی تھی, سنت رسول نے جو روشنی دی تھی, خلافت راشدہ کا ایک عظیم نظام اس پر چلا ہے, اس کے بعد بھی یہ دور عمری اور دور بنو عباس ہے, یہ تو ضرور ہوا ہے اس میں کہ حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر وہ کانسٹیٹیوشنل جو نظام ہے وہ بدل گیا, لیکن تہذیبی روایات, ان کا ارتقاء, ان کا تسلسل, ائمہ دین محدثین, ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ چاند ستارے کے مانند ہے ہماری تاریخ کے یہ افراد, ان کی جو خدمات ہیں, ان کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے, انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگیوں کو کھپایا ہے, پھر یہ کہ علمی علم نہیں, ان کے ہاں تدین اور تقویٰ, ان کے ہاں احتیاط اور للہیت کا جو معیار ہمیں ملتا ہے, یہ ہماری تاریخ جو ہے یہ ان چیزوں سے بنی ہے کہ اس کے بعد ائمہ کا اگر اجماع ہو گیا ہے کسی چیز کے اوپر, اگر مسلسل جو ہے اہل سنت کے یہ چاروں جو ائمہ ہیں وہ کسی چیز پر متفق ہو گئے, تو یہ خود اپنی جگہ ایک دلیل ہے. اور یہ دلیل در حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو دلیل مانا, بلکہ اس طور پر مانا ہے کہ یہ در حقیقت مظہر ہے اس کا کہ پیچھے سے جو چلا آ رہا تھا اور جو کچھ روایات بنی ہے دور نبوت سے صلی اللہ علیہ وسلم, در حقیقت یہ اسی کا مظہر ہو سکتی ہے. کیا امام شافعی کے بارے میں ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز گھر کر لے آئیں گے؟ کیا امام مالک کے بارے میں کسی ایک لمحہ بھی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ گمان ہے؟ کیا امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ گمان ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز نہیں بھی ملتی, دیکھیے ایک بات بڑی سادہ سی ہے, بسا اوقات ایک سچی حقیقت عدالت میں جا کر ثابت نہیں ہوتی, اس کے یہ معنی تو نہیں کہ وہ سچی حقیقت جو ہے وہ جھوٹی ہو گئی. آپ کا اپنا ایک کیس ہے, آپ جانتے ہیں کہ سچا ہے, لیکن قانون کے مطابق آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے. پولیس والے تو کہتے ہی ہیں کہ سچے کیس بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے جب تک اس میں جھوٹ شامل نہ کریں. یہ تو اس لیے کہ قانون کے اندر بہت سے لیکن نہیں ہے, کچھ اس کے لوازمات ہیں جو پورے نہیں ہوتے. حضور کی اپنی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے, لوگوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے دو کا کوئی جھگڑا ہے کسی زمین کے خطے کے بارے میں, اور وہ میرے سامنے آتے ہیں, ان میں سے ایک زیادہ ووکل ہے, وہ اپنی بات کو زیادہ ثابت کر دیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں, لیکن جان لو کہ اگر غلط فیصلہ مجھ سے لے گئے تو, اگرچہ مجھ سے فیصلہ لے کر گئے, ڈگری ہے وہ عدالت نبوی سے, لیکن جان لو کہ تم آگ کا ٹکڑا لے کر گئے. معلوم ہوا کسی شے کا صحیح ہونا اور ہے اور ثابت ہو جانا اور, ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. کسی طریقے سے حضرت علی کا دعویٰ اگر خارج کر دیا گیا تھا تو کیا اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی کو جھوٹا کہا گیا؟ قاضی شریف انہوں نے اگر یہ کہا کہ جناب آپ کا دعویٰ جو ہے سچا ہوگا, بالکل صحیح, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے تو دو گواہ چاہیے, اور گواہی میں بیٹا اور غلام جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتے, لہذا حضرت علی کے بیٹے حسن اور حضرت علی کے غلام گواہ ہیں, لیکن ذرا جو ہے وہ یہودی کو دے دی گئی کہ آپ کا دعویٰ اس پر ثابت نہیں ہوا. جس پر وہ یہودی ایمان لیا اس نے ذرا بھی واپس کی کہ دعویٰ ان کا صحیح تھا, لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح بات ثابت ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث جو ہے وہ امام بخاری کے معیار پر, انہوں نے اتنا اونچا معیار رکھا ہے اپنی ذرا و تعظیم کا, اس پر پوری نہ اترے. ہو سکتا ہے کوئی امام مسلم کے معیار پر پوری نہ اترے, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث غلط ہے یا جھوٹی ہے. بہت سے موتی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس الحادیث میں ہو, کہ جو ان بڑے بڑے ائمہ کا جو معیار ہے اس پر ٹوٹے, وہ صرف اس جنہوں تعبیر کے معیار پر پورے نہیں, اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں دور خلافت کے راستہ میں اس پر عمل ہوا تو کیوں ہوا. یقیناً وہ بات جو ہے صرف اس ایک حدیث کے بل پر نہیں تھی, اور بہت سے عوامل ہوں گے کہ جن کی وجہ سے دور خلافت کے راستہ میں عمل ہو رہا ہے. اگر کسی چیز پر اس کے بعد ائمہ جو ہے ہمارے اربع وہ متفق ہو رہے ہیں تو یقیناً کسی طریقے کے اوپر متفق ہوئے ہوں گے, ہاں کوئی حدیث سے صحیح اس کو پیش نہ کی جا سکے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کا اجماع جو ہے وہ خود بجائے خود ایک دلیل بن جاتا ہے, اس لیے کہ وہ جو کسی اور صدق کا حدیث سے ہونا یہ تو بالکل ایک اضافی بات ہے. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ ہمارے ہاں اس وقت کیونکہ یہ بحثیں چھڑ گئی ہیں اور ان تمام بحثوں میں یہ کر چکا ہوں یہ بالکل بے وقت کی راگنی ہے, اسی لیے میں اس پر خاموش رہا. قانون شہادت پر اتنی لمبی چوڑی بحثیں ہماری ہوئی میں نے بالکل نہیں بولا. دیش کے مسئلے میں چونکہ اس وقت جب میں نے آ کر دیکھا کہ بہت ہی ہنگامہ ہو گیا ہے تو میں نے تقریر کی, ورنہ میں ایشو پر خاموش ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اصل میں دو چیزیں بالکل جدا ہیں, انہیں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ کہ کسی انسان نے انفرادی طور پر یا کسی قوم میں اجتماعی سطح پر دی ول ٹو بی اے مسلم, ایک ارادہ پیدا ہو جانا کہ ہمیں مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے, یہ بات اور ہے. اور پھر اس کو یہ بتانا کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے, یہ بات دوسری ہے. ان دونوں کو گڑبڑ نہ کیجیے. جب تک وہ ول ہی نہیں ہے ان بحثوں میں پڑھنے کا فائدہ نہیں. ایک آدمی کے اندر ابھی ارادہ ہی پیدا نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے حکم پر چلے, آپ اسے اللہ کا حکم بتا رہے ہیں. اس کے دل میں وہ ابھی جذبہ ہی نہیں ابھرا کہ وہ رسول کی سنت کا اتباع کرے, آپ اس کو رسول کی سنتوں پر لیکچر دے رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں, پہلے وہ ارادہ پیدا کیجیے. وہ ارادہ جب تک پیدا نہیں ہوتا یہ بحث چھیڑ دینا بالکل بیکار ہے. کلیکٹو لیول پر ہمارے ہاں وہ ارادہ اس وقت تک پیدا نہیں کیا گیا اور موجودہ حکومت نے بھی اس کے لیے کوئی مثبت طریقہ کار اختیار نہیں کیا. لیکن یہ کہ یہ بحثیں چھیڑ دی ہیں, قانونی قسم کے مسائل جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے اب جو بھی ہو رہی ہے اخبارات کے اندر رد و قضا, اس سے لوگوں کے اندر کنفیوژن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اصل کیا جسے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ انقلابی طریقہ کار کے ذریعے سے پہلے وہ ارادہ جو ہے, پہلے تو ارادہ پیدا ہوگا قرآن مجید کی اس حکمت اور فلسفے اور قرآن کی ہدایت اور روشنی کو عام کرنے سے, پھر اس ارادے کا ظہور ہوگا ایک انقلابی انداز میں. وہ ایکسپٹ کرے گا ارادہ, اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ اس ملک میں رہنے والوں کے اندر اب یہ ارادہ پیدا ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان جینا چاہتے ہیں مسلمان مرنا چاہتے ہیں. پھر یہ بحثیں جو ہیں بالکل بے معنی ہو جائیں گی. جب وہ پھر پیدا ہو جائے گی تو یہ سارے معاملات جو ہیں کھلتے چلے جائیں. اس لیے میں ان چیزوں میں حصہ نہیں لے رہا, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ ضرورت اس بات کی میں نے محسوس کی کہ ان چیزوں پر بھی ہمیں اپنے ساتھیوں کا ذہن جو ہے صاف کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ جو ہوا ہے ہمارے ہاں وہ در حقیقت اس وجہ سے, اور اس کی وجہ سے میرے بعض احباب بھی مجھ سے کچھ ناخوش ہیں اس وقت, لیکن میں ان کے سامنے یہ مسئلہ واضح طور پر رکھ دینا چاہتا ہوں. ایک ذاتی مسئلہ ایسا بن گیا ہمارا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی وجہ سے, کیونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے اور بہت طویل سے تعلق رہا ہے. میں ہی ان کا اسپوکس مین رہا ہوں, میں ہی ان کا پبلشر رہا ہوں, میں ان کا ناشر رہا ہوں, پرچہ میں نے چھاپا, تفسیر میں نے چھاپی, اجتماعات لاہور میں نے منعقد کروائے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو شکل بنی ہے ان کی طرف سے بھی, اب اس سے اسی زور شور کے ساتھ مجھے اعلان برات بھی کرنا ضروری تھا. اور وہ یہ کہ ان کے فکر میں پہلے بھی بعض چیزیں آتی رہی تھی کہ جن پر ہم پہنچتے رہے. مثلا یہ کہ بنی اسرائیل کی تفسیر کرتے ہوئے معراج کو انہوں نے کچھ دبے الفاظ میں خواب کی شکل سے پیش کیا کہ ایک رویا تھا. چلیے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کا معاملہ عقائد کے ساتھ ہے, عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ سلسلے میں اقوال ہمیں شروع میں بھی مل جاتے ہیں, جس طریقے سے کہ رویت باری تعالیٰ میں اختلاف ہے کہ معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. اب یہ صحابہ سے اختلاف چلا رہا, ایک طرف حضرت عائشہ ہے وہ فرماتی ہے نہیں دیکھا, ایک طرف حضرت علی ہے وہ فرماتے دیکھا, اور باقی صحابہ کے اندر بھی تقسیم ہے. تو اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کہے. لیکن جہاں تک دین کا عملی پہلو کا تعلق ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی نازک ہے, بہت پیچیدہ. اس میں اس راستے سے ہٹ کر اگر کوئی راستہ نکالا جائے گا کہ جو جس کو میں نے آج دوسری کوٹ کی تھی کہ وما یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اہل ایمان کا راستہ جو بنا ہے, وہ راستہ جو بنا ہے وہ قرآن سنت رسول, اس کے بعد سنت خلفاء راشدین المہدیین, اس کے بعد ائمہ اربعہ, اہل سنت کا راستہ جو بنا ہے وہ ان مراحل سے ہو کر گزرا ہے, وہ راستہ بن گیا ہے, وہ ایک شاہراہ ہے. اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ لیلہا کا نہارہا, اس کی رات جو ہے دن کی طرح روشن ہے. تو وہ راستہ جو بنا ہے اس سے ہٹ کر بات جو ہے جب کہی جائے گی تو اس سے اعلان برات اسی شدت کے ساتھ کرنا ضروری ہے کہ رجوع کے معاملے میں جو رائے ظاہر کی. اس سے پہلے بھی میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تفسیر کی دوسری جلد ابھی صرف نصاب میں چھپی تھی, کتابی شکل میں نہیں آئی تھی, وہاں بھی ایک آیت کی تعمیل جو مولانا نے کی تھی اس پر بعض علماء کا اعتراض آیا. میں نے مولانا سے کیا کہ ابھی کتابی شکل میں تو نہیں چھپی ہے, تو اس کے اندر آپ نظر ثانی فرما لیجیے. وہ ہمارے سائیوال کے ایک ہوتے تھے مولانا برکات احمد خان صاحب, کو معروف عالم دین نہیں تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں ہر شخص کی بات پر تو غور نہیں کر سکتا, کوئی بڑا عالم اگر بات کرے گا تو پھر میں جواب دوں گا. ان دنوں کافی روابط تھے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا اسلائی صاحب کے ساتھ, اور یاد ہوگا کچھ حضرات کو کہ مجلس سے کچھ اصلاح و تبلیغ یا دعوت و اصلاح بنی تھی, اس میں یہ حضرات شریک تھے. میں نے ان سے عرض کیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی بڑی گمراہی ہے. اصل میں وہ جو آیت ہے کہ ان خطم اللہ تخصدو فی الیتاما فنکہو ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاثہ و رباع, اگر تمہیں اندیشہ یہ ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر نکاح کر لو عورتوں کو میں سے جو تمہیں پسند ہو, دو دو تین تین چار چار. اس کا جو اجماعی جو ہے نقطۂ نظر وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر کے, اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں, ان کا کوئی بھائی باپ جو ان کے حقوق کا نگہداشت ہو, کہ اگر ان کے حقوق جو ہے کہیں کل کیے جا رہے ہیں تو کوئی ان کی طرف سے کھڑا ہو بولنے والا, تو تم ان سے نکاح نہ کرو اور دو دو تین تین چار چار تک جو بھی تمہیں پسند ہو شادیاں کرو. لیکن مولانا رائے رائے کی کہ یہاں مراد ہے امہات الیتامہ, یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر لو. اب یہ اجماع کے خلاف کی بات, لیکن یہ ہے کہ میں نے مولانا مفتی شفیع صاحب سے جب کہا ان ساتھ بڑی گمراہی. میں نے کہا مولانا ابھی کتابی شکل میں نہیں چھپا مطلب, اور آپ اگر مولانا کو قائل کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جزا دے گا اور یہ ابھی غلطی کی اصلاح ہو جائے گی. بہت میرے کہنے کے باوجود انہوں نے کوئی خط و کتابت مولانا سے نہیں کی, تو میں اپنی جگہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو گیا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے اور میں نے وہ دوسری جلد شائع کر دی. مسئلہ بھی وہ اتنا بڑا نہیں تھا اصل میں, اس لیے کہ ساتھ ہی مولانا نے یہ لکھ دیا تھا کہ جہاں تک اس پالیگینی کا تعلق ہے تعدد ازدواج کا وہ ثابت ہے, اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں. یہ جو رجم کا مسئلہ آیا یہ یقیناً ایسی بات تھی کہ جس میں ہماری امت میں سوائے خوارج کے آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا. شیعہ سنی, سنیوں کے چاروں امام, شیعوں میں زیدیہ جعفریہ, سب کے سب اہل حدیث میں امام ظاہر امام ابو داؤد, اور یہ سب کے سب جو ہیں ان سب کا اجماع ہے کہ اصل میں شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے جو رجم کی سزا ہے یہ حد ہے. لیکن جب یہ رائے ظاہر کی, اور ایک جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ سارے مدینے والوں پر تفسیر کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی, اسے جب گندہ لکھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات ایسی ہے کہ اب اس سے اعلان برات کرنا شدت کے ساتھ مجھ پر لازم ہے, اس لیے کہ میں ہی اس کا پبلشر ہوں, اس کتاب کو میں نے چھاپا ہے. یقیناً مولانا کا مقام اپنا ہے, لیکن یہ کہ اس کو چھاپ کر انٹروڈیوس کرنے کے اندر میرا بھی حصہ ہے. لہٰذا میں نے اسے اعلان برات کیا اور میں نے کہا کہ اس معاملے میں, کم سے کم اس معاملے میں, میں مولانا اسلائی صاحب کو اب منکرین سنت کے سب میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ایسا ہے. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری جو عدالت تھی جو شرعی عدالت, اس نے بھی یہ فیصلہ دے دیا تھا, اور وہاں بھی میرے علم میں یہ آیا کہ اسلائی صاحب کی تفسیر زیادہ کوٹ کی گئی. لیکن اس کے بعد کس درجے اس کی اہمیت سمجھی ہے کہ وہ علماء کرام کے جو اس وقت حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں, یہ در حقیقت ان کا دباؤ تھا کہ پھر حکومت نے اس کو دوبارہ ریفر کیا اور اس کے خلاف جو ہے ورڈکٹ کیا. اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس درجے اجماعی اور رجما علیہ ہے, اور اس سے ہٹ جانا جو ہے یقیناً بہت بڑی گمراہی. اس سے بھی آگے بڑھ کر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوجوان ہیں ان کے حلقے کے, انہوں نے یہاں سے آگے کلام لگانی شروع کی. وہ جو ہے وہ جو ایک غامدیہ خاتون کو حضور نے رجم کیا تھا ان کے بارے میں تحریر میں نہیں زبانی کہتے ہیں کہ وہ چکلا چلاتی تھی, وہ خاتون جو تین دفعہ چل کر آئی ہے جسے لوٹایا حضور نے رد کیا جاؤ, وہ بار بار آتی ہے کہ مجھے پاس کر دیجئے حضور. دیکھیے حضور نے پہلے فرمایا کہ تمہیں کہیں حمل تو نہیں ہے, حمل تو ہے, تو جاؤ سنگیت دان کا کیا جرم ہے, جرم ہے تو تمہارا وجہ حمل کے بعد آنا. پھر آتی ہے وہ اللہ کی بندی, مجھے پاس کر دی, میں آخرت کی سزا نہیں جھیلنا چاہتی, مجھے یہاں پر بڑی سے بڑی سزا منظور. خطا ہو جاتی کس سے نہیں ہو جاتی, لیکن خطا کے بعد توبہ کا یہ معاملہ کہ رجم کی سزا کوئی اللہ کی بندی جو ہے وہ اختیار کرنے کو تیار ہے اور اس کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں. اور اسی طریقے سے اس سے پہلے ان کا میں نے اصل میں اسلائی صاحب کی حد تک جہاں تک میرا معاملہ, میں فتنے کا لفظ استعمال نہیں کرتا, میں نے انہیں اس معاملے میں کہا ہے کہ وہ منکرین سنت کی صف میں آ گئے, اس سے زائد میں نے الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کیے. لیکن جس نوجوان کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے, اسلائی صاحب کو عمر کے آخری دور میں ہے, ان کی خدمات کا پلڑا بہت بھاری ہے, ایک معاملہ ہے کہ اس میں آ کر ان سے بہت بڑی لغزش ہوئی ہے, اس سے ہم نے اعلان برات کر دیا, بات چکی ہوئی. ان کا اور یہ کہ پوری زندگی کے اندر جو ہے ان کی کوئی ایسی بہت بڑی ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی. چند چیزیں جو میں نے عرض کیا تعویل کا انداز ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. لیکن مجمع علیہ ہے ائمہ اربعہ کی, مجمع علیہ خلفاء اربعہ کی, مجمع علیہ احادیث صحیحہ مسلم بخاری کی جس کے لیے موجود ہو, ان چیزوں سے روگردانی کرنا یہ یقیناً بہت بڑی گمراہی ہے. اور میں نے صرف اس لیے کہ میرا میں جانتا ہوں ان سے بڑی بڑی گمراہیاں یہاں موجود ہیں, لیکن یہ کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا, میری کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ان کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی, لہٰذا ایک سے ایک بڑی گمراہی یہاں ہوا کرے. میں ہر گمراہی کا ٹھیکے دار نہیں ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے میں جہاد شروع کر دوں, میں اپنے مثبت کام میں لگا ہوا ہوں. لیکن یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذمے فرض تھا اپنے اس خواب کا تعلق کی وجہ سے کہ میں اس معاملے کے اندر سب اپنا موقف جو ہے کھل کر سامنے رکھوں. باقی وہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس کے بارے میں کر چکا, اسے میں فکر سمجھتا ہوں. اس لیے کہ ایک نوجوان یہ کہے اگر کہ کلالہ کے معنی آج تک کسی نے نہیں سمجھے, میں نے سمجھے, اور ان کے جد کچھ نوجوان ایسے جمع بھی ہو جائے کہ جو مان لے کہ ہاں اسی نے سمجھے, اور وہ بربلا یہ کہے کہ ایک نئی شریعت جو ہے وہ ہم جو ہے اس کی ترکیب کرنے والے ہیں, یہ چیزیں یقیناً اگر ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیک نیت, سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان ہے اچھی صلاحیت والا ہے کام کر رہا ہے, دنیا میں جتنے بھی فتنے اٹھے اسی طرح اٹھے. عام آدمی تو بس اتنا نہیں اٹھایا کرتا, فتنا تو وہ باصلاحیت آدمی اٹھاتا. قرآن و تاریانی نے بھی دین کی خدمتیں کی تھی جس کی وجہ سے لوگ جمع ہو گئے تھے, عیسائیوں کو مناظروں میں شکستیں دی تھی اور آریہ سماجیوں کو شکستیں دی تھی, تب لوگ اس کے گرویدہ ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے اس نے وہ ایک ایک کر کے چیزیں ان کے حلق کو اتروانی شروع کر دی. تو جس کو بھی اس چیز کا احساس ہو اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ طلب و عطا فرمائے, اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرے. بہرحال یہ جان لیجئے کہ ہمارا موقف یہ ہے, اور میں نے پچھلی مرتبہ جو تقریر کی تھی, میں نے اصل میں اس مسئلے پر غور کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اصل میں علماء کا بحیثیت مجبوری قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکوں سے جو ایک الرجک ایک ایٹیٹیوڈ ان کا ہے, ان کا سبب ہی ہے. مجھے تو اب ہمدردی پیدا ہوئی ہے علماء کے ساتھ کہ واقعی انہوں نے اگر کبھی سنا کہ کوئی شخص قرآن کا نام لے کر اٹھ رہا ہے اور ایک دم ان کے کان کھڑے ہوئے کہ کوئی اور نئی مصیبت تو نہیں آنے والی, کوئی نیا فتنہ تو نہیں اٹھنے والا, کی وجہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی میں نے آپ کو اشعار سنائے تھے, شروع کیا اس نے اپنا کام کو قرآن, اے بے خبر بخدمت قرآن قمر میں بند, یا پیش کر کے باندھ بنایا فلانا مال, اور قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. ٹھیک ہے, سارا چیزیں انہوں نے کی. سر سید احمد خان کا اوڑنا بھی سونا قرآن, انہوں نے 15 پارے کی تفسیر لکھی ہے جس میں یہ ساری اپنی گمراہیاں پھیلائی. اور اسی طریقے سے اہل قرآن اور مرسلین سنت جو ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیکے دار ہے قرآن کے. تو یہ چیزیں چونکہ قرآن کے نام پر فتنے اٹھتے رہے ہیں, لہذا ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آثار قدیمہ کو لوگ آج کل جو ہیں کروڑ ہر روپے صرف کر کے پرزرو کرتے ہیں. تو ہمارے تو اگر دین کے آثار ہیں صحابہ کرام کے, ائمہ دین کے, وہ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, اور ہم انہیں مضبوطی کے ساتھ ابو علیہ بن نوازل ان کو دانتوں کے ساتھ کھانیں گے تبھی اس دور کے فتنوں سے بچ سکیں گے. ورنہ یہ ہے کہ ایک سے ایک نیا فتنہ آتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف سے برگشتہ کر کے اور اس کی اصل جو راستہ ہے اس سے ہٹا کر غیر سبیل المومنین کے راستے پر ڈالنے والے لوگ, کچھ نہ کچھ ذہانت, کچھ نہ کچھ فطانت, کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو اس راستے سے ہٹا کر لوگوں کو لے جاتے ہیں. میں یہاں آپ کو ایک حدیث آج سنانا چاہتا ہوں. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال غادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بدلت منها القلوب وزرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ کانها موعظۃ مودع فاوصنا قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعۃ وان تأمر علیکم عبد فإنه من يأت منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. یہ ابو داود کی اور ترمذی کی روایت ہے حضرت ارباز ابن ساریہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ ارشاد فرمایا, اور وعظ ایسا تھا کہ بجلت منہ القلوب, ہمارے دل اس سے لرز گئے, وہ ظرفت منہ العیون, اور ہماری آنکھوں میں آنسو جو ہیں آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. فقلنا یا رسول اللہ, ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, کانھا موعظۃ مودعین, یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی الوداعی وعظ فرمایا ہے, یعنی اس طریقے سے کہ جیسے ہم سے ودا ہو رہے ہیں یا ہمیں ودا کر رہے ہیں. پاؤ سے نہ, تو اب ہمیں ایک نصیحت ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم مضبوطی سے سامنے, یعنی اگر یہ علیحدگی کا وقت ہے اور آپ یہ الوداعی خطاب کا انداز ہے تو ہمیں اب وہ اصول دے دیجئے کہ جسے ہم سامنے مضبوطی. قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل, حضور نے فرمایا سب سے پہلے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی, وہ جو العزیز ہے اور جو بہت جلالت شان والا ہے. دوسری نصیحت وسطم ہے وسطا سے وہیں تم مرا لے تم ابدو فَإِنَّهُ مَنْ يَعْتِ مِنْكُمْ, اس لیے کہ جو کوئی بھی تم میں سے زندہ رہے گا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو وہ عنقریب دیکھے گا بہت سے اختلافات اور بہت سے جھگڑے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, تو تم پر لازم ہے کہ پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو. میں بھی عرض کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے. ذرا یہاں نوٹ کیجئے حضور کا جو امفسس ہے, کیسے پکڑو, عضو علیہ بالنواجذ, مضبوطی سے تھام لو دانتوں کے ساتھ, جیسے کسی چیز کو دانتوں کے ساتھ پکڑ لیا جائے. یہ محاورہ ہے کسی چیز کے اندر شدت کے ساتھ اس کو پکڑ لینا, تھام لینا. وہی آپ کو محدثات الامور, اور دیکھنا نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا. بھائی نقل محدثت اندرا, اس لیے کہ ہر محدثہ ہر نئی بات جو نکالی جائے وہ بدعت ہے, اور کل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے, وہ کل ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی. اب یہاں دو چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین سے کیا مراد. عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہمارے چار خلفاء, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعزاء اجمعین. میرے نزدیک شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو اس کی شرح کی ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ دونوں خلافتیں یہاں مراد ہیں, خلافت علمی اور خلافت جو حکومت کی قائم ہوئی, دونوں. اس لیے کہ یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, خلافت راستہ کا جو نظام سیاسی طور پر بعد میں قائم ہوا وہ تو ابھی پردہ غیب میں تھا. میرے خلفاء یا میرے بعد آنے والے وہ لوگ کہ جو راشد ہوں, مہدی ہوں, جو رشد اور ہدایت پر ہو, ہدایت یافتہ ہو, ان میں یقیناً وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے ایک ہو کہ جو چاروں ہیں ائمہ ہمارے خلفاء راشدین, ان کا تو اجماع ہو گیا اہل سنت کا, اس لیے کہ یہی وہ چار ہیں کہ جن میں اختلاف کی بات نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد کا معاملہ سیاسی اعتبار سے مختلف ہی ہے. لیکن یہ کہ بعد میں جو علم نبوت کے وارث بنے علماء, ائمہ دین, فقہا, محدثین, یہ بھی یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں. یہ خلافت علمیہ ہے, پھر خلافت باطنیہ ہے, اور خلافت جو ہے ظاہری وہ خلافت ہے کہ جو حکومت کے نظام کی ہمارے ہاں چلی ہے. البتہ خلافت راستہ جو ہے اس میں یہ تینوں ایک وحدت ہے, باطنی خلافت, علمی خلافت, سیاسی خلافت, تینوں جمع ہو گئی ہیں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کے ذات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن بعد میں جو ہے یہ تقسیم ہوتی چلی گئی ہے کہ خلافت سیاسی رہ گئی ہے, خلافت علمی ہے, یہ خلافت جو ہے وہ باطنی روحانی جو خلافتوں کا سلسلہ ہمارے ہاں بیعت کا سلسلہ چلا ہے. تو یہ ساری ہماری جو روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی در حقیقت اس جگل سے ہٹ کر نہیں. دوسری بات جو اس میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ بدعت جو ہے وہ صرف کسی رسم ہی کا نام نہیں ہے. دین میں نیا خیال ظاہر کرنا, دین میں بالکل مجمع علیہ چیزوں کے خلاف کوئی نئی رائے دینا, یقیناً یہ بھی بدعت کے نشانے ہیں. اس لیے کہ بدعت صرف عمل کا نام نہیں ہے, بدعت خیال بھی بدعت ہے, نظریہ بھی بدعت ہے, وہ چیز کے جو دین کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو وہ بھی بدعت ہے. یہاں جو فرمایا گیا کہ ایاکم المحدثات الامور, نئی نئی باتیں نکال لینا, اور میں نے وہ آیت آپ کو جو سنائی تھی کہ من یشاقق الرسول, اصل میں اس سب کی جڑ میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اور سنت رسول یہی ہے کہ جو ہدف بنتے ہیں گمراہی کا. اس سے بچنے کی کوشش ہے جو بھی ہمارے ہاں ہوتی رہی ہے مختلف اثرات کے تحت. وَيَتَّبِعِ سَبِيلَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, وہ سبیل المؤمنین جو بنی ہے, وہ جو چینلز بنے ہیں ان طریقوں سے جن کی میں نے وضاحت کی ہے, اس سے ہٹ کر جو راستہ نکالے گا وہ کوئی رسم ہو, کوئی خیال ہو, کوئی رائے ہو. ظاہر بات ہے کہ ایک رائے اکیلی نہیں ہوتی, اس کا پورا کلبہ ہوتا. ایک رائے نہیں آئے گی تو اس کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں نئی رائے کی جو ہے وہ شامل ہوتی چلی جائیں گی. چنانچہ اس نئے مکتب فکر کے سامنے ایک مرتبہ جب گفتگو ہو رہی تھی, جب میں نے یہ بات کہی کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک بالکل نیا دین آپ ایجاد کر لیں گے, سنتا نہیں, نیا دین نہیں, نئی شریعت, نئی فقہ ہم یقیناً ضرور بنانا چاہتے ہیں. تو جو حضرات کے ان معاملات کے اندر کچھ بھی ان کے سامنے یہ مسئلہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے, کسی مغالطے کی وجہ سے, وہ یا تو مجھے شدت کا الزام دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس معاملے میں تشدد اختیار کر لیا ہے, یا یہ ہے کہ اور کوئی ان کا اس طرف سے خیال آ رہا ہے, تو میں ان کے سامنے اپنی پوری بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں کسی کمپرومائز کی گنجائش نہیں. یہ دین کے معاملے میں اللہ, اس کا رسول, ان کے مابین کوئی تفریق کرنے کی ہم نے کوشش کی تو ہماری یہ ساری محنتیں اکارت چلی جائیں گی. جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے اس کا حاصل کیا ہوگا؟ ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل نہیں ہوا, آپ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے طریقوں سے کی ہے. اس کے لیے تو کتابیں کتابیں علماء نے لکھی ہے, 20-20 مثالیں دی ہیں. یہ جو فرما دیا گیا کہ ہم نے جو قبلہ مقرر کیا تھا جس پر کہ تم تھے, وہ اس لیے کیا تھا کہ ہم ذرا جانچ لیں کہ کون آپ کی پیروی کرتے ہیں اور کون جو ہے وہ راستہ, وہ کس نے مقرر کیا تھا؟ کہاں قرآن مجید میں وہ آئے تھے کہ جس کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نے نماز پڑھی؟ معلوم ہے کوئی اور چینل ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات کہی گئی؟ کوئی اور بصیرت باطنی ہے کہ جو بتائی گئی؟ اس طرح کی 20 مثالیں آپ کو مل جائیں گی جس سے ثابت ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ قرآن نہیں آپ کو مل رہا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس اور بھی بہت سے چینل سے آپ کے پاس آ رہی ہے. اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی ہی ایک چیز اور بھی دی گئی. یہ ہے وہ چیز کہ جس نے سنت کی شکل میں ظہور کیا ہے. پھر یہ کہ اس میں سنت میں اور حدیث میں ایک فرق ہے, اس کو بھی سمجھ لیجیے. سنت در حقیقت اصل میں کہتے ہیں سیرت اور راستے کو. سنت و فی الاصل الطریقت و سیرت, سنت جسے کہتے ہیں راستہ اور طریقہ اور سیرت. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا جو راستہ بنا اس کا ہمارے پاس جو بھی علم پہنچا ہے وہ دو واسطوں سے پہنچا ہے. ان میں جو اہم تر ذریعہ ہے وہ ہے امت کا تواتر عمل. حضور کو دیکھ کر صحابہ نے عمل کیا, صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے عمل کیا, تابعین کو دیکھ کر تابعین نے عمل کیا. یہ نسلن بعد نسلن جو ہے دیکھ کر منتقل ہو رہا ہے معاملہ. بالکل اسی طریقے سے قرآن منتقل ہوا ہے. قرآن بھی کہیں حضور نے باقاعدہ کھپوا کر اور دستخط کر کے اور سرٹیفائڈ اور اس کے اوپر سرٹیفکیٹ دے کر دوسرے تو کئی دنیا کے نبی بھیجے تھے. حضور کی اپنی حیات طیبہ تک تو قرآن ما بین الدفتین جمع نہیں ہوا, وہ جمع ہوا ہے بعد میں اسی طریقے سے کہ حضور سے صحابہ نے سنا اور یاد کیا, پھر صحابہ سے اگلوں نے سنا اور یاد کیا. تو اصل میں تو یہ چیز جو ہے جو نقل منتقل ہو رہی ہے نسل بعد نسل. تو حضور کے جو عمل جو ہے ایک تواتر عمل ہے امت کا, اور پھر اس کے ثانوی درجے میں وہ حدیث کا ریکارڈ ہے. اب حدیث کا ریکارڈ جب جمع کرنے کا مرحلہ آیا تو بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے لیے کوئی حدیث اس معیار پر پوری نہ اتر رہی ہو, اس کا جو اصل راوی ہے فوت ہو چکا ہو اور اس کی بجائے کوئی دوسرے درجے کا راوی اسے روایت کر رہا ہو. اس طرح کے سارے امکانات موجود ہیں, لیکن تواتر عمل میں اس طرح کا کوئی خرابی پیدا ہو سکتا. لہذا سنت کا جو زیادہ بڑا سورس ہے ہمارے پاس علم کا, وہ امت کا تواتر عمل ہے. اس تواتر عمل نے سبیل المومنین کی شکل اختیار کی ہے. یہ اہل ایمان کا راستہ بنا ہے تواتر عمل سے, اور اصل میں اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش. اور زمانے کے ہر ایک دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے. جب یونان کی منطق آئی تھی بہت سے لوگوں کو بہا کر لے گئی تھی, انہوں نے اس زمانے میں نئی چیزیں ایجاد کر. آج جو سائنس آئی تھی اس سائنس نے آ کر جو ہم پر اثر کیا ہے, تو ایک دور میں اس کے زیر اثر سر سید احمد خان اور ان کا جو بھی ایک ہلکا اثر ہے اس نے کچھ رائے جو ہے ایجاد کر لی. لیکن یہ ہوتے وقتی قسم کے معاملات. ہمارا جو تسلسل ہے تواتر عمل کا اور سبیل المومنین جو بنی ہے, ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس قرآن مجید کی یہ پوری تحریک اور دعوت اس کو لے کر چلیں گے, لیکن کہیں بھی سبیل المومنین سے ہم اپنا راستہ ہٹانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ اسی میں عافیت ہے, اسی میں حفاظت ہے, اور یہی ہمارے نزدیک قرآن کی روح سے بھی اور یہی ہمارے نزدیک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی یہی راستہ صحیح ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.
محترم سامعین, بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب کی آڈیو کیسز, ویڈیو کیسز, آڈیو سی ڈیز, ویڈیو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ملنے کا پتہ نوٹ کر لیں. مکتبہ قدام القرآن, قرآن اکیڈمی, 36 کے ماڈل ٹاؤن, لاہور. ہمارے فون نمبر ہے 5869501, 5869502 اور